بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
समय रेडियो तहरान की रात की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन ने सूरह मुबारक ज़ाह की तलावत समात फरमाई। कारी थे करीम मंसूरी। सामईन, हमारी ये तीसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6175 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्स और 1098 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehertv.ir। वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समात फरमाएं। समीन, हमारी रात की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप समीन समात फरमाएंगे आलमी ख़बरें। ख़बरों के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद आप सामईन सुन सकेंगे प्रोग्राम इस्लाम प्लस और दुआए इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ पर हमारी रात की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुँचेंगी। सामईन, ये तो रही हमारी रात की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। कुछ ही लम्हात बाद आलमी ख़बरों के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی 40 سالہ ترقی و پیش رفت کو دنیا کے سلسلے میں اسلامی انقلاب کے ویژن کی صحیح ہونے کا ثبوت قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ ملکا ارجن کھڑگے ہندوستان کی سب سے پرانی سیاسی جماعت کانگریس پارٹی کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کی 40 سالہ ترقی و پیش رفت کو دنیا کے سلسلے میں اسلامی انقلاب کے ویژن کے صحیح ہونے کا ثبوت قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے غیر معمولی ذہانت کے حامل نوجوان طلبہ سے اپنے خطاب میں پچھلے 40 برسوں سے آج تک مغربی ملکوں کے اس ایجنڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوری نظام رو بہ زوال ہے فرمایا کہ مغربی حکومتوں اور پروپیگنڈا مشینریوں نے اپنے اس دعوے کے سلسلے میں حتیٰ وقت بھی معین کیا اور ہر بار کہا کہ ایک مہینے میں یا ایک سال میں یا 5 سال میں اسلامی جمہوری نظام ختم ہو جائے گا اور کچھ لوگ ملک کے اندر بھی غفلت کی بنیاد پر یا اسلامی نظام سے دشمنی کی وجہ سے مغرب کے ان دعووں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم جھکے نہیں ہیں اور ثابت قدم ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت قدم رہیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ قابل غور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوری نظام نے قافلے کے آخر سے تیز رفتار پیش رفت شروع کی اور اس وقت قافلے کے اگلے حصے میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری یونیورسٹیوں کے نوجوانوں نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ملک مغرب کا محتاج بنے، اور اس سلسلے میں آپ نے مختلف سائنسی اور تحقیقاتی میدانوں میں جملہ اسٹیم سیلس کلوننگ، بائیو کیمسٹری، خلائی تحقیقات اور جوہری شعبے میں کامیابیاں، کرونا سمیت مختلف قسم کے پیچیدہ ترین ویکسین تیار کرنے میں ایرانی دانشوروں اور سائنسدانوں کے غیر معمولی کارناموں، اور اسی طرح میزائل و ڈرون صنعتوں میں ملک کی حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کا ذکر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر سید امیر عبداللہیان نے تہران اور اسلام آباد کے تعلقات کو انتہائی خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کا تعاون تمام مسائل بالخصوص علاقے کی سلامتی کے سلسلے میں جاری رہے گا۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کے امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی الچی محمد صادق خان سے ملاقات کی۔ تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے اور علاقے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے پر مبنی باہمی تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد ایران آنے والے 45 لاکھ افغان مہاجرین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران افغانستان میں قیام امن اور استحکام اور افغان عوام کی خوشحالی کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائے ہوئے ہے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی الچی محمد صادق خان نے بھی اس موقع پر افغانستان کے موجودہ حالات کے بارے میں اسلام آباد کے موقف کی تشریح کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ لاہور میں فائنینشل ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے ذمہ داروں، ملک پر اشاروں میں تنقید ملک میں اشاروں میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف موسمیاتی انصاف مانگ رہے ہیں اور ہم معاوضے کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اور جو کچھ ہمیں موصول ہو رہا ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ ہم ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور ہم اس کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اگر آج ہم اس کا شکار ہیں تو کل کوئی دوسرا ملک بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے خطیر رقم درکار ہے، پاکستان جہاں سے بھی ہوگا اضافی فنڈز حاصل کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے غرب اردن کے شہر نابلس کے مغرب میں واقع ایک علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان پر جوابی فائرنگ کی۔ فلسطین الیوم کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے نابلس کے مغرب میں واقع علاقے المقویہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ المقویہ کے بعض علاقوں میں عمارتوں پر صہیونی حکومت کے فوجی اسنائپر تعینات ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اسی طرح فلسطینی قیدی مصطفیٰ اودا کے ضعیف العمر والد محمود اودا کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے بیٹے اور مصطفیٰ اودا کو پہلے ہی صہیونی فوجی گرفتار کر کے جیل میں قید کر چکے ہیں۔ غرب اردن کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے نابلس کے مغرب میں واقع علاقے المقویہ کے ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا اور ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا اور پھر واپس چلے گئے۔ غاصب صہیونی حکومت اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کی غرض سے آئے دن مختلف فلسطینی علاقوں کو جہریت کا نشانہ بناتی رہتی ہے، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ صہیونی حکومت کے جاری وحشیانہ جرائم اور مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصیٰ غاصب صہیونیوں کے حملوں کے جواب میں فلسطینیوں کی جوابی کارروائی ایک فطری رد عمل ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے بھی ایک بیان میں غاصب صہیونی حکومت کے سیاسی، فوجی اور سیکورٹی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے فلسطینیوں کی کارروائیوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمت تحریک حماس نے سعودی عرب میں اس تحریک کے ایک سابق نمائندے کی رہائی کی خبر دی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رکن عزت الرشق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی حکام نے تحریک حماس کے ایک سابق نمائندے محمد الخضری کو رہا کر دیا اور رہائی کے بعد وہ اردن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سعودی حکام نے الخضری کو پہلے 15 برس قید کی سزا سنائی تھی، جسے پھر کم کر کے 6 برس کر دیا تھا۔ فروری 2019 میں سعودیوں نے سعودی عرب میں مقیم اردن اور فلسطین کے 60 سے زائد افراد من جملہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نمائندے محمد الخضری کو فلسطین کی تحریک مزاحمت سے مالی حمایت ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا، جس پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے سعودی عرب کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف کیس کو غیر منصفانہ قرار دیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ترک فوج نے ڈرون طیارے کا استعمال کرتے ہوئے عراق کے صوبے نینوا کے مغرب میں واقع علاقے سنجار میں ایک کار کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبے نینوا کے مغرب میں واقع علاقے سنجار پر ترک فوج کے اس ڈرون حملے میں 2 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ زخمیوں میں 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ترکی کی جانب سے عراق کے صوبے نینوا میں سنجار علاقے کو اب تک کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ شام میں روس کے آشتی مرکز کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ روسی افواج نے ادلب میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور اس کارروائی میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شام میں روس کے آشتی کے مرکز کے نائب سربراہ آندرے بولدریروف نے بتایا کہ ایک فضائی حملے کے دوران تحریر شام کے دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مذکورہ روسی فوجی عہدے دار نے بتایا کہ روسی فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کر کے دہشت گردوں کے D-30 نوعیت کے 3 بھاری توپ اور S-60 اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت ہتھیاروں کے گودام کو تباہ کر دیا۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ موسم سرما میں ایشیائی ملکوں سے متعلق گیس کو یورپ ارسال نہیں کیا جائے گا۔ قطر کی توانائی کی کمپنی کے سربراہ سعد بن شریدہ القابی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے گاہک ملکوں کے ساتھ کیے جانے والے وعدوں کا پابند ہے اور ایشیائی ملکوں سے متعلق گیس کو یورپ ارسال کیے جانے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی یہ کمپنی دنیا میں قدرتی گیس کی سب سے بڑی کمپنی میں تبدیل ہونا چاہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ شب کی رونق زلفوں سے، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ کنز الکرامی مولا نعمی ہادی خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبری اسرا وغاب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ.
سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور پروگرام کے اس حصے میں وقت ہوا ہے اسلام پلس پروگرام کا, اور اس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. Thank you.
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و ابس ہو، تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں، اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے، مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی، چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا اس آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ سورج بہت بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں لیکن ایک خاص مقدار میں، یہ مضر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہٰذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعاً ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے، اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچے کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہو حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے. اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے. ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر. ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرہ کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں. اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا، اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں. تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا. اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں. شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا، پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں شکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، شکر ایک فطری امر ہے، ایک درونی امر ہے. ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا, خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, نیکی کی ہے, کچھ نعمت دی ہے, تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے, ملامت کرتا ہے کہ ہم نے, اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا, ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا. بس یہ ایک درونی امر ہے, فطری امر ہے, اور عقلاء عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور عقلاء کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے, اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں. بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے, تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے, لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے. وہ اگر پوری کائنات بھی کفران نعمت کرے نا, تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے, فرق آنے والا نہیں ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے, اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جب وہ غنی علی الاطلاق ہے, وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے, اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے, اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے. جس نے بھی نعمت دی ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دیے, بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دیے, مادی نعمتیں دی ہیں, مانوی نعمت دی ہیں, اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے, فطرت بھی کہتی ہے, عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں. اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا, وہ اس کا پرافٹ, اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے, بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے. اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو. اس لیے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے, تو اس کفران نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں, کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے. جیسے یہ کہ کفران نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے, لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے. کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ یہ خود کفر کا لازم ہے. اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی, کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا, اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنے انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر, یعنی ہر وہ قوم, ہر انسان جو شکر کرتا ہے, شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا. اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا, اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے. بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں, نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے. جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین, سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے. لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کا شکر کرنا, اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے.
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے. تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کام کرنا چاہے, یہ کام کرنا چاہے, لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے؟ نہیں. دیکھیے اسلام نے مشخص کیا ہے جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی اور اس طرح سے ایک مرد کی، وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے، اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے، گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے، اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہے گھر میں، بچوں کو پیار چاہیے، بچوں کو محبت چاہیے، بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے، عشق چاہیے، لہذا یہ چیزیں، یہ تقاضے بھی، اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں، اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو، بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں. کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدْتَرَ عَلَىٰ عَيَالِهِ، فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی، تنگ کرتا ہے ان کو، سختی کرتا ہے ان پہ، یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا، جتنا اسے دینا چاہیے تھا اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ انہیں سختی کرتا ہے، مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ، کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے، اس کے اندر حسن خلق ہو، اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر مہربانی ہو، اس کے اندر جود و بخشش کا، وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.